بسم الله الرحمن الرحيم. علماء امت کا مقام بھٹکلیز ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے. جولائی 1978 میں شعبہ تبلیغ اوقاف پنجاب بادشاہی مسجد لاہور کی دعوت پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا خطاب.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حضرات علماء الكرام، حاضرين المسجد،
قانون بنا ہوا ہے اور اس کے رابطے ہیں
کی جگہ سے یہ معلومات پیش کر رہا ہوں. یہ اس کا ایک مرکزی مقام ہے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ اوقاف کی حفاظت کی جائے, اور میں پوری توقع کرتا ہوں اور اس میں زمین نہیں بلکہ یقین کے درجے میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سرزمین ثابت ہوئے. لیکن یہ بدقسمت سرزمین اور یہ مظلوم وسیع ترین وقت جس کی کوئی نظیر اوقات کی تاریخ نہیں مل سکتی, اس لیے کہ اوقات کی تاریخ تو بہت بعد کی ہے. اوقات تو بہت بعد میں وجود میں آئے, لیکن دراصل خدا نے یہ کرے ہر ہمارا یہ سیارہ ایک وقت کی حیثیت سے پیدا کیا تھا, اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانے میں اور ان کی امتوں کو ان کے جانشینوں کو کا متولی بنایا تھا. یہ بھی ایک محکمہ اوقات تھا. اس کے بعد آخری طور پر سید الانبیاء خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد رسول اللہ ارواحنا ونفوسنا فداہ, تو آخری طور پر اور ان کی امت کو آخری طور پر اس وقت کا متولی بنایا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت منفرد بعثت ہوتی تھی, ان کی ذات کی بعثت ہوتی تھی, لیکن آپ کی بعثت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک امت بھی مبعوث کی گئی, یعنی وہ امت کی خضرو کھیتی نہیں ہے, کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے, حشرات الارض کا کوئی مجموعہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے قرآن مجید میں سنت نبوی میں احادیث صحیحہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ذمہ داری کے الفاظ ہیں, جو انتہائی ذمہ داری کے اظہار کے الفاظ سے ہو سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اخرجت کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی, یعنی انسانیت کی حفاظت اور فاطر کائنات کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے, اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح الفاظ ہیں. کہیں فرمایا کہ انما بعثت میسرین ولم تبعثوا معسرین, تو بعض کا لفظ استعمال کیا گیا, اے مسلمانوں تم بھیجے گئے ہو, تمہیں مقرر کیا گیا ہے, تمہارا تمہیں نامزد کیا گیا ہے اور نصب کیا گیا ہے, تمہاری ایک حیثیت متعین کی گئی ہے اور تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے, میسرین سہولت پیدا کرنے والے کی حیثیت سے, مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے نہیں. اگر ایک چھوٹا سے چھوٹا وقت ضائع ہو رہا ہو تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور حکومت کی مدعی بن جاتی ہے. اس وقت کی حفاظت کے لیے خواہ وہ مسجد کی شکل میں ہو, خواہ یتیم خانے کی شکل میں ہو, خواہ کسی جائیداد کی شکل میں ہو, حکومت آپ کے پورے اختیارات سے اور تمام وسائل سے کام لیتی ہے اور آپ کو دن رات ان واقعات سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن کیسی قابل رحم حالت ہے اس وقت عظیم کی, یہ جس کے متولی اس میں غلط تصرف کر رہے ہیں بلکہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں, اور مالک بننے کے باوجود اس کے ساتھ دشمنوں کا سلوک کر رہے ہیں, قبرستانوں کا سلوک کر رہے ہیں. کسی قبرستان کا وہ حشر نہیں ہوگا, میانی صاحب کا کسی دور حکومت میں میانی صاحب کے قبرستان کا وہ حشر نہیں ہوا ہوگا جو اس آبادی کو اس کو ویرانہ اور قبرستان بنا دیا گیا, اس کا جسے فرنگی مقابلوں نے بنا دیا ہے قمار خانہ. آپ کے شہر کے شاعر عظیم نے جس کو کہا تھا کہ یہ دنیا کی بستی خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کبھی انہوں نے کہا کبھی کہا جسے فرنگی مقابلوں نے بنا دیا ہے قمار خانہ. آپ کسی مسجد کو قمار خانہ بنتا نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ سرزمین جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ جو ایرن سی ایل ارتھ مسجدوں میں تو ہوا, میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی, اس مسجد کو فرنگیوں نے قمار خانہ بنا دیا. تو میں سمجھا کہ یہ موضوع مقرر کرنے والوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے اور اس وقت سے اس بڑے وقت کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ آپ کے موضوع سے بالکل غیر متعلق نہیں ہے, آپ اس دنیا کی حالت پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اس دنیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. جن کو تعمیر کا کام کرنا چاہیے تھا وہ تخریب کا کام کر رہے ہیں. جن کو جس کو امانت سمجھنا چاہیے تھا وہ اس کو ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اس کو میراث سمجھ رہے ہیں. جن کو اس میں اس کے ضروریات اور وہاں رہنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ ان کے جذبات اور ان کی ضروریات کے کھنڈر پر بلکہ ان کے مقبروں پر اپنی عیشگاہیں تعمیر کر رہے ہیں. اس وقت دنیا کی صورت کیا ہے کہ کسی وقت کا وہ برا حال کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا جو اس وقت کا اس وقف عظیم بلکہ وقف اعظم کا جو برا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے جو اس کے متولی بن بیٹھے ہیں. وہ متولی بنائے نہیں گئے, غاصب ہیں. انہوں نے اس دنیا کو انہوں نے قبریں کھودنی شروع کی اور پرانی قبریں ہی نہیں بلکہ نئی قبریں بنانی شروع کی اور خاندانوں کسی افراد کی نہیں بلکہ ملکوں اور قوموں کی قبریں کھودنی شروع کر دی ہیں. اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانیت کی قبر کھودی جا رہی ہے. یہ سازش ہے انسانیت کے خلاف, یہ سازش ہے اخلاق کے خلاف, یہ سازش ہے بقول اقبال کی مروت کے خلاف, یہ اور موجودہ نظام تعلیم ایک سازش ہے مروت کے خلاف, یہ سازش ہے انسان کے مستقبل کے خلاف, بلکہ اب تو گر یہ ہے کہ انسان کے حال کے خلاف. یہ اس وقت کی درگت بنائی گئی, اس وقت یہ وقت اس بری طرح سے ضائع ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس پر آنسو بہانے چاہیے اور ہر انسان کو نالشی بن جانا چاہیے. کسی وقت کا کوئی فریق مطلب نہیں ہوتا ہے اس وقت کا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اس کے متولیوں نے, اس کے خلاف پوری نوع انسانی کو اور پورے افراد نوع بشر کو مدعی ہونا چاہیے. لیکن کس عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے؟ کیا اقوام متحدہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ آپ کے مقدمات یہاں ابتدائی عدالتوں سے لے کر چیف جسٹس کی عدالت میں, ہائی کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا. لیکن یہ انسانی کنبہ جس کے خلاف یہ عالمگیر سازش کی گئی ہے اور جس کو خاک و خون ملایا جا رہا ہے, اس کے خلاف کس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے اور اس وقت کو کیسے بحال کیا جائے؟ دانوں سے پوچھیے اور انسانیت کے بے خواہوں سے دریافت کیجیے کہ کس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے. اس لیے کہ مدعا علیہ جو ہے وہی جج ہے. مشکل یہ ہے کہ مدعا علیہ ہی جج ہے. اس مقدمے میں کیا حشر ہوگا جس کا جج خود مدعا علیہ ہے؟ اسی کے خلاف ہم مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں, اسی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں. اس مقدمے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لیے اصل یہ ہے اسلام کی ضرورت یوں ہے کہ وہ عدالت قائم ہو جہاں یہ مقدمہ دائر کیا جا سکے. وہ عدالت اس وقت دنیا میں موجود نہیں, وہ طاقت موجود نہیں ہے جو اس مقدمے کا, یہ جو انسان مظلوم ہے اور اس کے متولی ظالم ہیں, غاصب ہیں, جن کے خلاف مقدمہ دائر جس عدالت میں دائر کیا جائے اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے, ایک صفت عدالت اور ایک طاقت, اس کی تنفیذ کا اختیار. اگر آپ کہیں کسی دانشور کے سامنے, کسی انسانی کے کسی بینخواہ کے سامنے مقدمہ لے جائیں تو وہ اپنا فیصلہ تو صادر کر دے گا لیکن اس کو تنقید کے اختیارات میں. آج ہم اس قوت تنقید سے محروم ہیں. آج کوئی مسلمان ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ انسانیت کی دادرسی کر سکے, بلکہ اپنے ملک پر جو ظلم یا جو خطرہ اس کے ملک کو درپیش ہے اس کو بھی دور کر سکے. اس وقت یہ المیہ ہے پوری عالم انسانی کا کہ عالم انسانی کے اس مقدس امانت کو جو ایک وقت کی حیثیت رکھتی تھی, اس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے اور دنیا میں خیانت کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہمیں. حقوق
اور اختیارات کی طویل اور وسیع تاریخ میں جیسے اس مقدس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے. ہر شخص نے اس کو شیر مادر سمجھ لیا ہے. ہر ملک میں جو داخل رکھتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل کا قانون جس کو کہتے تھے وہ آج دنیا میں نافذ ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کرے گا. اس نے اس مقدس وقت کو جس کو خدا نے بڑے اہتمام کے ساتھ جو اہتمام اس کی ہر ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس سرزمین کو ہمارے اس قرآن عربی کو کیا کس طرح سے بنایا. قرآن مجید میں سوف سواری میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بنانے کا بار بار ذکر کرتا ہے. اس کا ایک مرتبہ کہتے ہیں کافی تک اس نے زمین بنائی لیکن تفصیلات کے ساتھ بیان کرتا ہے ہم نے زمین اس طرح بنائی اس طرح پھیلائی اس طرح بچھائی اس طرح آسمان کے شامیہ نصب کیا اس طرح سورج کو اس کی قندیل بنایا اس طرح چاند کو اس کے لیے ایک ٹھنڈک روشنی کا ایک ذریعہ بنایا اس طرح اس پر کھیتیاں اگائی اس طرح اس پر باغات لگائے اس طرح اس میں چشمے بہائے. یہ سب کیوں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو. آپ کو اگر بتایا جاتا ہے کسی کاغذ میں یہ اندراج ہے کہ یہ وقت ایسے عظیم مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس وقت میں اس بات کی صلاحیت ہے اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے اس میں اتنی عمارتیں موجود ہیں پہلے سے اس میں ایک عظیم کتب خانہ ہے اس کے پاس ایک بڑا خزانہ ہے تو آپ کو اس وقت کی اہمیت کا احساس ہوگا. تو خدا نے اس زمین کو بنانے کے سلسلے میں اس نے جس طرح زمین کو بنایا اور اس کی جو تفصیلات بیان کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت کی عظمت وسعت اور اہمیت کو سمجھیں. لیکن آج دنیا کا حال کیا ہے یا تو کہیں شرعی تقریب کا عمل جاری ہے اور کہیں یہ حالت ہے کہ وسائل ہیں لیکن مقاصد نہیں. یعنی سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح استعمال کریں ان کو انسانیت کی فلاح میں کس طرح کس دن سے کام لیں کس طرح انسانیت کی دکھ درد کو اس کے ذریعے سے دور کریں کس طرح انسان کو انسان سے ملائیں کس طرح انسان کے دل سے عداوت و کینے کا مادہ نکالیں اور محبت و اعتماد کو اسی جگہ پر قائم کریں کس طرح انسان کو انسان کی مدد کے قابل بنائیں. یہ مقاصد ان کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مقاصد صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہو سکتے تھے اور سوائے اسلام کے ہر مذہب کا دامن ان سے خالی ہو چکا ہے اور مسیحیت کا دامن تو ایسا خالی ہوا ہے خالی نہیں ہوا اس نے اپنے دامن کو چھٹک دیا ہے اور اس میں جو کچھ تھا اس کو دور پھینک دیا ہے. مسیحیت آج کوئی ان قوموں کی جنہوں نے اس کو بطور مذہب کے قبول کیا ہے جو اس کے حلقہ بگوش ہیں ان کی رہنمائی سے بالکل خاصے ہے. مسیحیت اگر ان کی رہنمائی کرنا چاہے وہ ان مسائل کے مقاصد مہیا کرنا چاہے وہ ان کی بے داریوں پر کوئی قدغن لگانا چاہے وہ ان کو زندگی کے مشکلات میں ان کی وقت کشائی کرنا چاہے تو اس سے عاجز ہے. اس لیے کہ یہ مسیح موجودہ مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے جو وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ والہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچی. یہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے. یہ وہ مسیحیت ہے یورپ میں آ کر مست ہو گئی. یہودیت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اس سے پہلے بگڑ چکی تھی. وہ چند رسموں کا نام ہے نسل پرستی کا نام ہے. وہ یعقوب کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے گرد گھومتی ہے. اس کو دنیا کے کسی خاندان نو انسانی کسی خاندان کنبے سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ پوری نسل انسانی کی تخریب کر کے ان کے اخلاق کو بگاڑ کر کے آپ دیکھیں پروٹوکول یہودیوں کا جو اب دریافت ہوا ہے اور عربی میں اور مختلف زبانوں میں شائع ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں میں بد اخلاقی پھیلائیں ان کے تمام اقدار کو اور ان کے تمام بنیادوں کو متزلزل کر دیں ان میں اخلاقی انتشار انارکی پیدا کریں اور ان کو دماغی حیثیت سے، روحانی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ بنا دے تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں شطرنج کے مورے موروں کی طرح کام کرے، ہم ساری دنیا کو اس طرح ذلیل کر دیں، انسانیت کو اس طرح ذلیل کریں اور قوموں کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ہمارے قدموں پر آ کر گر جائے. یہ یہودیت ہے موجودہ. اب صرف اسلام رہ جاتا ہے جو زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے اور جو اس وقت کو اس کے صحیح مقصد اور منشا کے مطابق اس کا انتظام کر سکتا ہے. یہ ہے موجودہ دنیا کی ضرورت اسلام. موجودہ دنیا کو اسلام کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ وقت برباد ہو رہا ہے. لوگوں نے کاش کے اس دنیا کو یتیم خانہ ہی سمجھا ہوتا، یتیموں کے ساتھ یتیموں کی طرح سلوک کرتے. انہوں نے یتیم خانہ کے لیے کمار خانہ بنا دیا. ہم بہت اس پوزیشن پر خوش ہوتے کہ اگر دنیا کی سب قوموں کو یتیم سمجھ لیا جاتا، یورپ اس پر راضی ہوتا کہ سب یتیم ہیں اور عیسائی دنیا ایک بڑا یتیم خانہ ہے، ان کو ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، غمگساری ہونی چاہیے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یہ بھی بہت غریب ہے. لیکن نہیں، یتیم خانہ بھی نہیں، یہ دنیا جو ہے یہ شکارگاہ بنی ہوئی ہے. یہاں شکاری نکلتے ہیں ہتھیار لے کر اور شکار کھیلتے ہیں، قوموں کا شکار کھیلتے چلے جاتے ہیں، قوموں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. آج جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے نزدیک ہماری قیمت، مشرقی اقوام کی قیمت، مسلم ممالک کی قیمت اتنی ہے کہ یہ وہاں سے کچا را مٹیریل ان کو ملے، پیٹرول ان کو پہنچتا رہے، اور اگر کوئی جنگ ہو تو یہ ان کے ذریعے سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ان کو اپنا سپاہی بنا سکیں. یہ گویا ایندھن ہے، ان کے باورچی خانے کا ایندھن ہے. بس اس کے سوا کوئی قیمت نہیں. آپ یقین مانیے، میں نے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میرے خانے، کہیں جن کو یہ کہتے ہیں، اب تو کہنے لگے ہیں کہ پڑھنے والی قومیں نامیہ ممالک، نامیہ بلاد نامیہ کہنے لگے ہیں، ورنہ پہلے پسماندہ کہتے تھے. یہ پسماندہ اقوام، پسماندہ ممالک کی قیمت ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ایک اچھا ایندھن ہے. جب یہ آگ جلانا چاہیں اور جب یہ اپنا مطبخ گرم کرنا چاہیں تو یہ قومیں اور یہ ملک ایندھن مہیا کریں. بس میں افسوس ہے کہ زیادہ وقت نہیں، اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہمارے وہ ہیں ارتباطات، کچھ اپائنٹمنٹ وغیرہ، تو میں اس کو طول نہیں دے سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بے لباب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت دنیا کو اسلام کی اس لیے ضرورت ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنی اقوام ہیں ان چند قوموں کے علاوہ جنہوں نے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، وسائل و ذخائر پر، اور جو اپنے نزدیک دنیا کی تقدیر بنا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے نزدیک خدا کے سوا کوئی تقدیر نہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ قوموں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. انہوں نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا، بلکہ جمادات کا اور جنگل کی لکڑیوں کا سلوک کر رکھا ہے، اور آج کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت اس وقت نہیں ہے جو ان کی داد رسی کر سکے سوائے اسلام کے. سب اپنی طاقت کھو چکے، سب اپنا جوہر کھو چکے، سب اپنا پیغام بھول چکے، سب اپنا کردار چھوڑ چکے، سب میدان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں. اب اس وقت سارا انحصار مسلمانوں اور اسلام پر ہے، اور مسلمانوں کے ہندوؤں میں، ان گھروں میں، گھرانوں میں پاکستان کا ایک خاص مقام ہے. آپ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اوقاف کی جو جن کے لیے شریعت اسلامی میں، وفاق اسلامی میں خاص احکام و قوانین ہیں، انہیں کی فکر نہ کریں بلکہ آپ اس ملک کی فکر کریں، معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں. اس لیے اس وقت مسلم معاشرہ ہر ملک میں وہ مرض کی ایسی حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی دل خبر لینے کی ضرورت ہے. میں نے کل ایک محدود مجمع کے سامنے کہا تھا کہ معاشرے کا ہے کہ نہیں تو فاسد الاخلاق ہو گیا ہے، جو بہت ہوتا ہے، معاشرہ فاسد المزاج ہو گیا ہے. اور کسی معاشرے کا ہے، کسی بستی کا فاسد الاخلاق ہونا خطرناک نہیں ہے، اس کے دس علاج ہیں، سو تدبیریں ہیں، لیکن جب فاسد المزاج ہو جائے, کسی انسان کے مزاج ہی فاسد ہو جائے تو پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی. اس وقت اس معاشرے کی خبر لینے کی ضرورت ہے, نہ کہ میں اوقاف اپنے وسائل کے ذریعے اور ایک بہت بڑا وسیلہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اور نہایت طاقتور اور قابل احترام وہی میں مساجد ہیں, مقبر ہے. یہ ہے جن کا عوام سے براہ راست رقص ہے. اگر ہمارا محکمہ اوقاف اس کے لیے تیار ہو جائے اور وہ ائمہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور بجائے اختلافی مسائل چھیڑنے کے جو اس ملک کا انتشار بڑھائیں گے اور جن کی اس ملک میں بالکل تاب نہیں ہے, اگر وہ معاشرے کی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں تو اس ملک کو ہی بچا لیں گے اور عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے. آپ کو معلوم ہے جس وقت پشتونیا محمد فاتح کی جلغار کے نیچے تھا اور محمد فاتح کی فوجیں داخل ہو رہی تھیں, اس وقت اس پر بحث ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح نے جو روٹی کھائی تھی عشائے ربانی میں وہ فطیری تھی یا خمیری تھی. اس پر بڑی متکلمانہ بحثیں اور بڑی بڑی نقطہ سندیاں ہو رہی تھیں اور محمد فاتح کی فاتحانہ فوجیں فاتح فوجیں یلغار کرتی ہوئی پرسن دنیا میں داخل ہو رہی ہیں. مجھے اندیشہ ہے تحقیق سے معلوم نہیں کہ یہاں بھی کہیں ایسے اختلافی مسائل میں چڑے ہوں کہ فاتح تمدن کی آج محمد فاتح تو نہیں ہے اور آج فوجوں سے پتا کرنے کا رواج بھی نہیں رہا, یہ فیشن ختم ہو گیا, لیکن فاتح تمدن کی یلغار جاری ہو, فاتح تہذیب کی یلغار جاری ہو, مغربی تہذیب فاتحانہ پیش قدمی کر رہی ہو, ہماری اسلامی بنیادوں کو ہلا رہی ہو, بلکہ ہماری چولہے ہماری خود کی چولہے بھی ہلا رہی ہو, معاشرت تبدیل ہو رہی ہو, اسلامی معاشرت تبدیل ہو رہی ہو, اسلامی تمدن دم توڑ رہا ہو, مسلمان ذہنی تہذیبی اقتدار کی شکار ہو رہے ہو اور یہاں علم غیب کی بحثیں ہو رہی ہوں اور یہاں اس طرح کی اور دوسری بحثیں ہو رہی ہوں, بشریعت کی بحثیں ہو رہی ہوں, بشریعت رسول کی بحثیں ہو رہی ہوں. مجھے اندیشہ ہے, توقع نہیں کہ اس نازک دور میں جب کہ ہمارے سروں پر تلوار خطروں کی تلوار لٹک رہی ہے, یہ میں کسی کی ذہانت اور کسی کے قوت فیصلہ کے متعلق بد دعائی نہیں کر سکتا کہ وہ اس زمانے میں یہ بحث چھڑے گا, لیکن اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی فروئی اور نظائی بحثوں میں اپنی توانائی اور طاقت ضائع کر رہے ہوں. میں آپ یہ کہتا ہوں کہ آپ خطرے کو محسوس کریں, عالم اسلام اس سب سے قبولی دور سے گزر رہا ہے, ایک تو راہے پر کھڑا ہوا ہے اور آپ کا ملک تو بالکل واضح طریقے پر جو راہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے, اس موقع پر آپ مزاح اسلام کو بچانے کی کوشش کریں, آپ اسلام کی عزت کو بچانے کی کوشش کریں, جب وہ بچ جائے گی وہ محفوظ ہو جائے گی. تو یہ بحثیں مدرسوں کے اندر کی ہیں, یہ بحثیں مدرسوں کے باہر کی نہیں ہیں. یہ میں نے ابھی ایک بڑی کانفرنس میں جو ایک خاص مسلک رکھنے والی جماعت نے مہاراشٹر میں کی تھی, میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات ہمیشہ سے تھے, یہ نماز کے اندر بھی مذاہب اربعہ میں مذاہب اربعہ کے باہر بھی اتنے اختلافات ہیں, اگر ان کو گنا جائے تو درجنوں کی تعداد ہو, لیکن کبھی ان سے انتشار نہیں پیدا ہوا. انتشار کیوں پیدا ہوا؟ یہ مسئلے خواص سے نکل کر مدرسین اساتذہ سے نکل کر عوام میں آ گئے. غلطی یہ ہے کہ ان مدرسوں کا فیصلہ چوراہوں پر کیا جائے, ان مسئلوں کا فیصلہ جلسہ عام میں کیا جائے, پبلک میٹنگس میں کیا جائے, ان مسئلوں کو نعرہ بنایا جائے, ان مسئلوں کو عوام کے حوالے کر دیا جائے کہ اس سے اسے سے بجائے ملنے کے وہ جدا ہو, ورنہ یہ ویسے تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ان سے علم میں اضافہ ہوا, ذہانت میں اضافہ ہوا, اور یہ جو زندہ ہے انسان زندہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ غور کرے سمجھنے کی کوشش کرے, اس پر کوئی پہلے نہیں بتا سکتے, لیکن جب عوام میں آ جائیں اور ان سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں یا جماعتی مقاصد حاصل کیے جائیں یا انفرادی مفادات حاصل کیے جائیں, ان سے اپنی بڑائی اور اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت کا کام لیا جائے, تو پھر یہ مضر نہیں بلکہ مولک بن جاتے ہیں. یہ مسئلے علمی ہیں, خالص فکری ہیں, علمی ہیں, کلامی ہیں, ان کو اپنے کتب خانوں میں رکھیے, مدرسوں میں رکھیے, دوستوں کے حلقوں میں رکھیے, طالبوں کے سامنے رکھیے, ان کو عوام میں نہ لائیے. کوئی ایسی چیز جو اس وقت ہمارے معاشرے میں مزید انتشار پیدا کرے اور مسلمان کو مسلمان سے الگ کرے اور مسلمان کو مسلمان سے توڑے, یہ اس وقت کی کوئی گنجائش نہیں. مولانا روم نے تو بہت معمولی سی بات پر کہا ہوگا کہ تو برائے فصل کرد نام دی, میں برائے فصل کرد نام دی, کہ اب جو مسائل کا پیش ہے وہ تو قوموں کا فیصلہ کرنے والے, ملکوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے. اس لیے اس سے ہم کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے. علمی بحثوں کا کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا, اور میں تو کم سے کم ہرگز اس کی رائے نہیں دوں گا, یہ میں طالب علم ہوں. لیکن ان کو سیاسی تقریر کے لیے, جماعت کی تقریر کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے, اور اپنے محنت کی کلیبی کے لیے, اور اپنے بات مجھے کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے معاشرے کی اصلاح کے کام میں لگ جانا چاہیے, اور اس ملک کو اس تہذیبی اقتدار سے, تمدنی اقتدار سے بچانا چاہیے. اور اس میں میرے محکمہ اوقاف کا نام اس وقت جمع ہے, اس کے مرکز اور دفتر میں یہ بہت اہم کردار, بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی کبھی اقتدا کے سن کے عوام سے رہنما داخل ہے, خطیب و داخل ہے, مساجد کا احترام ہے. جو بات ممبر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گہراؤ و ممبر سے جو آواز بلند ہوگی وہ دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی. وہاں ہمارے سیاسی لیڈروں کی, ہمارے منتظمین کی آواز نہیں پہنچ سکتی, یہاں ان رائدین کی, خطیبوں کی اور علماء اکرام کی آواز پہنچے گی. اس لیے اس آواز کے بارے میں اللہ سے کرنا چاہیے, اور اس اثر کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسٹ مندرجہ ذیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری, پوسٹ باکس نمبر 3907, دبئی, یو اے ای. دار المعارف, امین الدین روڈ, منیر آباد, بھٹکل, ین کے. پن کوڈ نمبر 581320, انڈیا.